الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه او كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بزرگان محترم اس وقت کی مجلس میں اصل چیز ان طلبہ کی دستار بندی یا ان کو انعام عطا کرنا جن طلبہ کا قرآن کریم کا حفظ مکمل ہوا ہے قرآن کریم کا حافظ بننا کتنی عظمت کتنی سعادت مندی کتنی خوش نصیبی کی چیز خود اس آدمی کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اور اس کے اساتذہ کے لیے ہے اس کا اندازہ حقیقت ہم نہیں کر سکتے قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے مقدس ذات کی طرف سے سب سے مقدس ترین ذات کے اوپر سب سے مقدس ترین سرزمین پر سب سے مقدس ترین فرشتے کے ذریعے سب سے مقدس ترین شب میں سب سے مقدس ترین انتظامی صورتحال کے ساتھ نازل ہوئی جس ذات کی طرف سے قرآن نازل ہوئی وہ سب سے مقدس یعنی اللہ کی ذات جس ذات پر قرآن کریم نازل ہوئے وہ کائنات کی سب سے مقدس ترین ذات مخلوقات میں یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن کریم نازل ہوا وہ فرشتہ سب سے زیادہ مقدس یعنی حضرت جبرائیل جن کی اوصاف جن کی تاریخ قرآن کریم نے مستقل بیان فرمائے اس غرض کے لیے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ اور نبی کے درمیان جو رابطہ بنا ہے فرشتہ وہ کتنی عظمتوں والا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تعارف ہوا تو سب سے مقدس ترین فرشتے کے ذریعے سے قرآن کریم نازل ہوا جس زمین سرزمین پر قرآن کریم نازل ہوا یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کائنات کے سب سے مقدس ترین سرزمین جس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا وہ مہینوں میں سب سے مقدس ترین مہینہ یعنی رمضان مبارک جس شب میں قرآن کریم کا نزول ہوا وہ شب سب سے زیادہ مقدس ترین یعنی لیلۃ القدر تو بھیجنے والی ذات سب سے مقدس جس پر بھیجا گیا وہ سب سے مقدس جس کے ذریعے بھیجا گیا وہ سب سے مقدس جس سرزمین پر اتارا گیا وہ سب سے مقدس جس شب میں نازل کیا گیا وہ سب سے مقدس اور جس ماہ میں نازل کیا گیا وہ سب سے مقدس اتنے سارے تقدسات جب جمع ہو جائیں اس کتاب کی عظمتوں کا اور اس کے تقدس کا عالم کیا ہوگا پھر صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے الفاظ ٹھیک وہی ہیں جو اللہ جل شانہ نے حوالے فرمائے ہوں گے حضرت جبریل علیہ السلام کے اور جو جبریل علیہ السلام نے الفاظ پڑھے ہوں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے ہوں گے پڑھے ہوں گے صحابہ کے سامنے اللہ اکبر جس وقت آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اگر ایمان کامل ہوا اور علم صحیح ہوا اور تصور صحیح ہوا تو ہم کو یہ تصور کرنا چاہیے ٹھیک انہی لفظوں کے ساتھ انہی کیفیات کے ساتھ اسی زیر زبر کے ساتھ حضرت جبریل نے قرآن پڑھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہے صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہے ہم اگر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک یہی پڑھا حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ٹھیک یہی پڑھا ہے, صحابہ کرام نے بھی ٹھیک اسی طرح سے پڑھا ہوگا, اور 1400 سال کی تاریخ میں منتقل ہوتے ہوتے ہم تک آیا. پورے اطمینان کے ساتھ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے الفاظ بھی یہی ہیں, جبریل علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے اس کو پڑھا ہوگا, اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے پڑھا ہوگا, اور ہوتے ہوتے ہم تک قرآن پہنچا. دنیا کی قومیں محروم ہیں اس سے. اگر کوئی یہودی پڑھنا چاہے تورات پر یہ سوچ کر شاید اس میں کوئی اللہ کا لفظ ہوگا, نہیں ہے اس کے پاس, کیونکہ جس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ زبان بھی اب نہیں ہے, کن لفظوں کے ساتھ وہ کتاب آئی تھی اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. عیسائی اگر انجیل پڑھنا چاہے اور یہ سوچے کہ میں انہی الفاظ کو پڑھوں گا جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے انجیل بھیجی تھی, نہیں پڑھ سکے گا, اطمینان ہی نہیں حاصل ہو سکتا اسے, اس لیے کہ وہ الفاظ ہی محفوظ نہیں ہے, الفاظ ہی موجود نہیں ہے. اور اگر اس میں ہوں گے تو یہ بھی معلوم نہیں وہ کون سا لفظ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے, اور اگر لفظ اعتاد کوئی ہوگا بھی تو آگے پیچھے جو اسی عبارتیں بنا دی گئی ہیں اس تحریف کے نتیجے میں اس اصل ایک آدھ لفظ کی عظمت بھی ختم ہو چکی ہے. دنیا میں صرف ہم یعنی مسلمان یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر کر سکتی ہے کہ ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ٹھیک انہی لفظوں کے ساتھ, انہی آوازوں کے ساتھ, انہی کیفیات کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں جن کیفیات کے ساتھ اللہ نے بھیجا تھا اور ہمارے پاس محفوظ ہے. اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے پہلا حافظ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کو پورا پورا یاد فرمایا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے تو ابتدائی دور میں آپ علیہ السلام کو فکر ہوتی تھی ایسا نہ ہو کہ قرآن کی وہ سورت جو لے کر کے آئے ہیں وہ سنا کر کے چلے جائیں اور بیچ میں کوئی آیت مجھے چھوٹ جائے, وہ یاد نہیں رہے گی, بعد میں مجھے کون بتائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیزی کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے تھے جب جبریل وحی لے کر آتے تھے, اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سناتے تھے قرآن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور تیزی کے ساتھ پڑھتے تھے, یعنی گویا یہ چاہتے اس فکر کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو قرآن کریم کا کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ جائے, وہ چلا تو وحی نازل ہو رہی ہے, اس وحی میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سنا رہے ہیں, وحی روک دی گئی, وحی رک گئی, رکنے کے بعد پھر دوسری وحی آئی, اس نے فرمایا آپ اپنی زبان کو تیز مت چلائیے, لا تحرک بھی لسانک, آپ کو فکر ہے کہ یہ قرآن چھوٹ نہ جائے کچھ, ان علینا جمع, ہماری ذمہ داری اس قرآن کو جمع کرنا, ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں خدشہ ہوگا اس لفظ کا معنی مجھے سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا, ثم ان علینا بیانہ, ہم اس کو بیان کر دیں. ایک مرتبہ نہیں, ایک اور موقع پر ایسا ہی ہوا, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ, سورت نازل ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آیت نازل ہو گئی, ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یخضع الیک وحیہ, جس وقت وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے آپ جلد مت پڑھا کریں, وحی مکمل ہونے سے پہلے مت پڑھیے, آپ خاموشی سے سنتے رہیے, فکر ہوگا آپ کو دل میں یہ بات محفوظ ہو جائے گی یعنی ہم اس کو محفوظ کرا دیں. اس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم آیا بذریعہ جبرائیل. ہو سکتا ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خدشہ ہو, ممکن ہے حضرت جبریل بیچ میں خود برد کر دیا ہوگا, نعوذ باللہ من ذلک, کمی زیادتی کر دی ہوگی, قرآن کریم نے حضرت جبریل کا تعارف کرا کہ ایسا نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ ہمارا مقرر کردہ ہے اسی کام کے لیے تو اللہ کے یہاں سے کتاب منتقل کریں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, انہ لقول رسول. پھر ایسا ہو سکتا تھا خدا نہ خواستہ کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں خیانت کریں, آیتوں میں کمی زیادتی کر دیں, قرآن کریم نے کہا نہیں, انہ لقول رسول کریم, وہ معزز بھی اور امین بھی, اس لیے خیانت نہیں کریں گے. تو اس بات کا بھی خدشہ ہو سکتا تھا کہ راستے میں شیطانوں کی ایک پوری جمعیت حملہ آور ہو جائے, وہ جبریل جو آیتیں لے کر آ رہے تھے وہ آیتیں چھین لیں اور دوسری آیتیں پکڑا دیں, ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے. قرآن کریم نے کہا نہیں, وہ انتہا طاقتور ہے, یہ قوت طاقتور ہے, اور حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت ان کا عالم یہ تھا, 6 سے 4 حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور 1 پر سے آسمان کے کنارے بھر جاتے تھے, افق بھر جاتے تھے, اتنا طاقتور فرشتہ کہ پورا ایک ملک جس میں لاکھوں انسان بستے تھے اس پورے ملک کو اپنے پر کے کنارے پر اٹھا اور آسمان پر جا کر زمین پہ پٹک دیا. قوم لوط کی بستی سارا ملک تقریباً 5 یا 6 لاکھ کی آبادی رہی ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی, اتنا بڑا طاقتور فرشتہ. تو قرآن نے بتا دیا تو بہت طاقتور فرشتہ ہے, لہٰذا تمہارے دل میں یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے بیچ میں شیطانوں کی کسی فوج نے حملہ آور ہو کر کے قرآن کریم کی کوئی آیت چھین لی ہوگی اور دوسری آیت جوڑ دی ہوگی, ایسا بھی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کچھ ایسی آیتیں بھی جوڑ دیں گے جس میں اپنی تعریفیں ہوں گی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. حضرت جبریل پہلے سے باعظمت ہیں، مطاع ثم امین، وہ تو مطاع ہیں، تمام فرشتے ان کے ماتحت ہیں، ان کے مقتدی ہیں، ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، ان کا اپنا ان کو اپنے سے افضل مانتے ہیں، اس لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جبریل کا پورا تعارف کر رہا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن منتقل ہو رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم محفوظ کرنے کے اصول بتائے. پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو خود بھی یاد کرتے ہیں، صحابہ کو نمازوں میں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، زبان یاد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور نوٹ بھی کراتے ہیں. دنیا کی کسی مذہبی کتاب کے لیے انتظام نہیں ہوا. جس وقت ہمارے یہاں تحقیقی طور پر اس پر گفتگو ہوتی ہے تو عیسائی محققین تڑپتے ہیں، کاش ہماری کتاب کے لیے بھی ایسا ہوا ہوتا. یہودی تڑپتے ہیں، کاش ہماری کتاب کے لیے بھی ایسا کوئی انتظام ہوا ہوتا. اور دوسری قوموں کا حال بھی یہی ہے. حتیٰ کہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک تحقیق کی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن صحابہ کو مقرر کر رکھا تھا اسی کام کے لیے کہ وہ قرآن کریم کو نوٹ کر لیا کرے. روشنائی کیسی والی وہ استعمال کرتے تھے، کاغذ کون سا استعمال کرتا، کاغذ تو زمانے میں تھا نہیں، اور اگر تھا تو صرف چین کے اندر تھا، عرب میں نہیں تھا. تو عرب میں کس چیز پر قرآن کریم نوٹ کیا گیا، اس کی بھی تحقیق ہوئی. غرض اس طرح سے قرآن کریم نازل ہوا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن کریم حفظ کر لیا، زبان یاد کر لیا اور صحابہ کو زبان یاد کرا. حتیٰ کہ جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس سال رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ آ کر کے سارا قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا قرآن دو مرتبہ سن دیا. پھر صحابہ میں بہت سارے حافظ بنے، ازواج مطہرات میں سے حافظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سارا حفظ کر لیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے مشورے کے بعد پھر اس کا قلع قمع کرنے کے لیے جمعیت بھیجی گئی اور وہاں حافظ صحابہ شہید ہو گئے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اپنے جو اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں وہ تو تبھی ہوں گے جب یہ ہاتھ میں ہوگا، وہ تو تبھی ہوں گے جب اس کے عظمتوں کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، وہ تو تبھی ہوں گے جب اس کے الفاظ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا. اور اگر قرآن اس لیے اس کی مثال یہ سمجھائی جاتی ہے، اگر ہمارے پاس ایک کتاب ہو، فرض کیجئے ہم نے یہ سنا کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا خط ہے لیکن چھپا ہوا ہے، ہم پڑھیں گے بڑی عظمت کے ساتھ پڑھیں گے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چھپا ہوا نہیں، یہ ٹھیک انہی کے ہاتھ پر لکھا ہوا خط ہے، تو اور زیادہ عظمت کے ساتھ پڑھیں گے. اگر ان کی یہ خط ان کا اگر ان کی آواز بھی کہیں کیسے پہ ہو، اور زیادہ توجہ سے سنائیں گے، اور زیادہ قلب کے میلان کے ساتھ سنائیں گے. اور اگر بالفرض ان کی شکل میں سامنے نظر آنے لگے اور پھر سننے لگے ان سے وہی کلام، اور زیادہ توجہ سے سنائیں گے. اور اگر وہ شخصیت سامنے موجود ہوگی اور یہی مضمون سے سنا جائے گا تو اور زیادہ اثرات پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک اسی طرح سے قرآن کریم زبانی پڑھا جائے اس کے اثرات کم ہوتے ہیں، ہاتھ میں لے کر کے پڑھا جائے اس کے اثرات زیادہ پڑتے ہیں، اور جہر کے ساتھ پڑھا جائے اس کے اثرات اور زیادہ پڑتے ہیں. اور جب اس احساس کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جل شانہ مجھ سے خود سماعت فرما رہے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا، عبید اللہ جل شانہ مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو قرآن سناؤں. حضرت عبید نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام لے کر اللہ نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر اللہ نے کہا کہ میں تم کو قرآن سناؤں. تو ابن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، ظاہر ہے رونے کی چیز تھی، اس سے زیادہ عظمت کی بات اور کون سی ہو سکتی تھی ان کے لیے کہ ان کا نام لے کر اللہ جل شانہ نے ان سے کہا عبید کو قرآن سنائیے. خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کریم کرتے، ساری ساری رات کھڑے ہوتے تھے، ورم پاؤں پر آتا تھا تو کیوں آتا تھا؟ اس لیے آتا تھا. بدقسمتی سب لوگ یہاں تک سستیاں آ گئی امت کے اندر، کیا کہ سب ہم نماز کے اندر بھی ہاتھ میں قرآن کریم لے کر تلاوت کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم زبان یاد کرنا امت سے چھوٹ جائے گا، ہاتھوں سے نکل جائے گا. اس وقت امت فخر کے ساتھ کہتی ہے ہمارا چھوٹا بچہ جو ہے وہ قرآن کریم زبان یاد کر لیتا ہے، لیکن جب یہ رواج پھیل جائے گا، خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لکھا ہوا قرآن لے کر تلاوت نماز نہیں پڑھائی، خلفاء راشدین نے نہیں پڑھائی، 1400 سال کی تاریخ میں امت کے تمام اساتذہ نے کہیں بھی ہاتھ میں ورق لے کر کے تلاوت نماز نہیں پڑھائی. اب اگر کوئی آدمی اس کو پھیلانے لگتا ہے، اس کے معنی ہے کہ امت سے ایک عظیم الشان نعمت چھیننے کے لیے یہ آدمی استعمال ہو گیا. مگر وہ حفظ عظیم شان دولت ہے. جب یہاں کشمیر میں اسلام آیا تھا تو جو ابتدائی دور میں جو کارنامے انجام پائے ہیں ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی کہ یہاں اس پہاڑی کے قریب میں مدرسہ دار القرات قائم کیا گیا تھا. اور اس مدرسے کا مقصد صرف دو کام تھے, حفظ قرآن اور صحت قرآن کریم. مدرسہ دار القرات کے نام سے قائم ہوا تھا اور اس کی قاری منگوائے گئے تھے باقاعدہ ایران سے. لیکن بعد میں یہ سلسلہ جب منقطع ہو گیا, اس منقطع ہونے کے بعد پھر ہم کشمیریوں کو یہ بھی نہیں پتا معلوم رہنے لگا کہ قرآن کریم حفظ بھی کیا جاتا ہے. بلکہ ایک زمانہ یہاں تک پہنچا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرنا ناممکن ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکے گا کبھی. اور پھر وہ دور بھی آ گیا کہ نابالغ بچے تک حافظ بننے لگے. اور الحمدللہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اللہ نظر بد سے بچائے, اور اللہ قبول فرمائے. انتہائی حیرت ناز بات ہم نے یہ سنی کہ چند بچے اس درجے کے حافظ ہو گئے تو وہ ایک ہی مجلس میں سارا قرآن کریم سنا سکتے ہیں. شاید پورے عالم کے اندر جو اکا دکا کہیں واقعہ ہونا ہوگا ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی. مجھے نہیں معلوم ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں کہیں اس طرح کا واقعہ پایا گیا ہوگا کہ کوئی بچہ کشمیر میں اس طرح کا حافظ بنا جو ایک ہی مجلس کے اندر پورا قرآن کریم سنا سکے. یہ پچھلے سال مدرسہ بلالیہ کے اساتذہ اور یہاں کے طلبہ کا حیرت ناک کارنامہ ہے. اللہ جل دنیا میں طرح طرح کی سنچریاں منائی جاتی ہیں, یہ ہے مسلمانوں کے کارنامے. مسابقت یہاں ہونی چاہیے, وفیض علی کا فل تنافظ المتنافظ یا مقابلہ کرو. اور میدانوں میں مقابلہ کرنا جہاں آوارگیاں ہوں جہاں خرافات ہوں وہاں مقابلہ کرنا مسلمان کا میدان نہیں. مسلمان کا میدان تو یہ ہے سارا کی چیز. ابھی چند سال پہلے ہم نے سنا میرٹھ کے اندر ایک چھوٹے بچے نے جو ابھی 80 سال بالغ ہوا تھا, اس چھوٹے بچے نے کیا 2 رکعتوں کے بعد قرآن کریم پڑھا, عشاء کے بعد نماز شروع کی, تراوی کی نماز شروع کی اور تہجد کے وقت نماز ختم کی, 2 رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا. یہ ہم کبھی سنا کرتے ساتھ میں سوچتے ناممکن ہے. کبھی کبھی ہم لوگ جب بیان کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز سے فجر, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ناممکن ہے. حتیٰ کہ اچھا خاصا مصنف بھی کیا کہتا ہے ناممکن ہے, علامہ شبلی نے لکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں جب آدمی جس لائن پر محنت کرتا ہے اس لائن کے کارنامے آدمی کو عجیب نہیں لگتے ہیں, اور جس لائن کی محنت چھوڑ جاتی ہے اس لائن کے انوکھے کارنامے آدمی کو عجیب لگنے لگتے ہیں. چونکہ امت کی محنت اس راستے پر رہی نہیں اس لیے عجیب لگنے لگتا ہے. کرنے کے لیے مزید قبول فرمائیں اور اس طرح کا یہ حفظ ہمارے لیے بے انتہا برکتوں کا ذریعہ بنے اور اسلام کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنے. وہ حالات جن حالات میں ایک مسلمان گھر کا بچہ, بلکہ یہی شہر ہے, اسی شہر کے اندر سید خاندان کا ایک لڑکا ہے اور وہ لڑکا سید خاندان کا یہ کہتا ہے کہ دنیا کی بدترین کتاب تمہارا قرآن ہے. اسی شہر میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کسی گاؤں کا کوئی بچہ اس طرح سے قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کر کے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے, امید کی جا سکتی ہے اللہ جل شانہ اس ایسے خطرناک دور میں اسلام کو محفوظ رکھے گا. بزرگوں حالات اتنے پر خطر ہیں, اللہ محفوظ رکھے. ایک طرف سے عیسائیت کی محنت ہے, ایک طرف سے مرزائیت کی محنت ہے, مزید یہ کہ ایک طرف سے بہائیت کی محنت ہے. یہاں سے نگر شہر میں شروع ہو گئی اور ایک صاحب بتا رہے تھے تقریباً 30 خاندان بہائیت کی طرف جا چکے ہیں. یہاں کے مسلمان تو جانتا بھی نہیں بہائیت کیا چیز ہوتی ہے. ایک طرف سے الہیت ہے, ایک طرف سے ماڈرنزم ہے, ایک طرف سے یورپیزم ہے اور طرح طرح کے ازموں کے اندر امت بہہ رہی ہے. ایسے حال میں قرآن بیسک چیزوں کو پکڑ کر کے رکھنا اور ان کو محفوظ کرنا اور ان کو پھیلانا اور ان کو بچانا یہی اس وقت اسلام کا ہم سے مطالبہ ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, آپ نے ارشاد فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر جمی رہے گی. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ, اگر ان کی مخالفت ہوگی تو ان کو نقصان نہیں ہوگا اور ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا نہیں سکے گا. کون ہے وہ؟ وہی جو قرآن کے محافظ بنیں گے, وہی جو قرآن کے معنی کے محافظ بنیں گے, وہی. اللہ اکبر, ہم تو بھول چکے تھے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پڑھتے تھے. یہ تو آج کے زمانے میں یہ قاری آگے کب ہم سننے لگے, سب قاری بھی ہوتا ہے کوئی چیز. دنیا کی کسی کتاب کے لفظوں کو پڑھنے کا کوئی قانون کسی کے پاس نہیں ہے. انگریزی الفاظ کے لفظوں کو کس طرح پڑھا جائے کوئی قانون نہیں. صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے لفظوں کو پڑھنے کے لیے بھی قانون بنایا گیا, اسی کا نام علم تجوید. صرف قرآن کریم اور علم تجوید وجود میں کیوں آیا؟ اگر قرآن عربی زبان میں ہوتا تو علم تجوید کو وجود میں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. قرآن نے تو علوم کے دروازے کھول دیے ہیں. بہرحال اس وقت
اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا ہے. مبارکبادی دینا تو خیر دوسرے مجلسوں میں ہوا کرتا ہے, مبارکبادی کا مسئلہ نہیں, شکر کی چیز ہے کہ الحمدللہ 13 بچے انہوں نے ان کے ہاں حافظ ہوئے, اور ان 13 بچوں میں سے اور بچے شاید ایسے ہیں جو اس درجے کے حافظ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, رشک آتا ہے. اللہ جل شانہ ان کے اس قرآن کو, اس درجے کے حفظ کو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعبیر قائم رکھے. اس درجے کے حافظ ہیں کہ ایک ہی مجلس میں پورا قرآن کریم سنا دیں. اللہ میں نے عرض کیا شاید کشمیر کی تاریخ میں تھوڑا سا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں تو کہیں اس طرح کا واقعہ ہم کو نہیں ملا کہ کشمیر میں کوئی اس طرح کا حافظ بنا ہو جو ایک ہی مجلس میں سارا قرآن سنا سکے, اور شاید عالم میں بھی اس طرح کا کہیں رواج اس وقت نہیں ہے. ممکن ہے ایک آدھ جگہ کہیں ہو جو ہمارے علم سے باہر ہو, لیکن باہر آ رہی ہے. اساتذہ کو مبارک, اور اس مدرسے کو مبارک, اور ان بچوں کے لیے مبارک, ان بچوں کے والدین کے لیے انتہا مبارک. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے اس بچے کے والد کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا, ایسا تاج جس کی چمک چاند اور سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوگی. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر انسان وہ ہے. آج اگر کوئی ادارہ کسی کو ایوارڈ دے سارا میڈیا اس کو دکھانے لگے گا سب ایوارڈ مل گیا, اور اگر کسی کو عالمی ایوارڈ مل جائے سنتے رہتے ہو نوبل پرائز مل گیا, اب دنیا نوبل پرائز کا سود کی رقم ہے ساری. ایک شخص نے اپنی رقم بینک میں رکھی, وہ جو سال بھر کے بعد سود جمع ہو جاتا ہے وہ کسی کو پکڑا دے دیا, تو ساری سود کی رقم کسی کو دے دی, نام اس کا نوبل پرائز ہے. ساری دنیا میں شور مچ جاتا ہے, اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں کس انسان کو جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا. خیر من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. اللہ جل شانہ اس سلسلہ حفظ کو تادیر قائم رکھے, اور اس اساتذہ کو مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے, ان طلبہ کو دین کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے, اور ان کے اس حفظ کو نظر بد سے بچائے, اور اللہ جل شانہ اس کشمیر میں اس تباہ حال کشمیر میں دین کے محفوظ ہونے کے اسباب پیدا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.